بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جزء مكي التفسير فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بسبياري كتاب كشرح قدر سجاريه، اور ہم پہنچے سورۃ الضحیٰ کی آخری آیات کی تفسیر پر. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال عز وجل، ارشاد باری تعالی ہے، فاما الیتیم فلا تقہر، هذا فی مقابلتی لم یجدک یتیما فآوا. یعنی سورۃ کی ابتداء چند آیات سے ہوئی، اور اختتام بھی ان آیات کے مقابلے میں دوسری آیات سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر، اس میں یتیم پر قہر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ اس آیت کے مقابلے میں ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. فإذا كان الله آواك في يتمك فلا تقهر اليتيم. جب اللہ تعالیٰ نے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کے وقت میں آپ پر قہر نہیں فرمایا یا قہر نہیں کیا، اور آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا، آپ کی خاص حفاظت فرمائی، الا ان یکون قہرا فی مصلحة له. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے خاص انعام اور احسان فرماتے ہوئے یتیمی کی حالت میں اور اس کمزوری کی حالت میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو ٹھکانہ عطا فرمایا اور خاص حفاظت فرمائی، تو اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، آپ بھی دوسری یتیموں پر قہر مت کریں. جسے کہا جاتا ہے جزا من جنس العمل، جو انعامات آپ پر کیے گئے اپنے رب کی طرف سے، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، آپ بھی یتیموں پر نرمی فرمائے، قہر نہ فرمائے. اور یہ حکم جو ہے سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی امت کے لیے، تبعاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الا استثناء ہے. اب یہ یتیم پر قہر سے مراد تھوڑی سختی بھی کی جا سکتی ہے. یتیم کے لیے جو اصل جو تربیت اور جو معاملات طے کرنے کے جو اصول اور بنیاد ہیں وہ نرمی ہے، یہ اصل ہے، لیکن اس میں استثناء ہے، یعنی بعض اوقات یتیم پر بھی سختی کی جا سکتی ہے، یہ استثناء ہے. الا ان یکون قہرا فی مصلحة له، الا کہ یہ قہر جو سختی ہے اس یتیم کی مصلحت کے لیے ہو. فهذا ليس قهرا في الحقيقه وان كان قهرا ظاهريا، یہ قہر جو ہے یتیم پر سختی کرنا حقیقتا، لیکن ظاہرا یہ اسے قہر کہا جاتا ہے، سختی کہی جاتی ہے. ولكن لمصلحه عظيمه لهذا اليتيم فلا تقهر اليتيم بل اكرم اليتيم. اگر کسی مصلحت کے تحت یتیم کسی یتیم پر وقتی طور پر کوئی سختی کی جاتی ہے، تو اس یتیم کی مصلحت کے لیے ہے، اس کے فائدے اور بھلائی کے لیے ہے. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، آپ یتیم پر قہر نہ کریں، بلکہ یتیم کا اکرام کریں اور اس کا خیال رکھیں. والاحسان الى اليتامى واكرامهم من اوامر الشريعه ومن حسنات الشريعه. اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان پر احسان کرنا یہ شریعت کے خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. دین اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بلکہ یہ خوبیوں کا دین ہے. واللہ دین اسلام میں آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ دیکھ لیں، معاملات میں قضاء حاجت کے مسئلے کو دیکھ لیں، سب سے بڑا مسئلہ توحید کے مسئلے کو دیکھ لیں، آپ واللہ آپ کہیں پر بھی کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، یا آپ کو کہیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ مسئلے کے حل کسی اور جگہ سے باہر تلاش کریں. نہیں واللہ، آپ کو سب ملے گا دین اسلام میں، کیونکہ مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم سے کیا مراد ہے؟ کوئی کسی کی کمی ہے، باہر ڈھونڈو، کسی اور کتاب میں، کسی اور دانشور کسی اور بڑے عالم کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہارا مسئلہ حل کرے قرآن اور سنت کے علاوہ شریعت کے علاوہ ناممکن ہے واللہ. حضور تاجرات کو دیکھ لیں آپ, یعنی جیسے ہم بات کر رہے تھے کل کے درس میں قصاص کے مسئلے میں, شریعت نے اس وقت پیسے کیوں مقرر نہیں فرمائے؟ ایک لاکھ درہم ہو جاتا, کیونکہ پیسے کو ویلیو کم ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی جاتی ہے. اونٹ مقرر فرمائے کیونکہ اونٹ کے جو ریٹ ہے وہ بھی مختلف ہو جاتا ہے. اگر 100 درہم ہوتا تو آج تک 100 درہم ہوتا اس میں فرق نہ ہوتا, لیکن اونٹ ہے, 100 اونٹ تھے, اونٹ کی قیمت بڑھتی بھی ہے کم بھی ہوتی ہے. اب 1 لاکھ ریال آج سے 10 سال پہلے اور 1 لاکھ ریال آج دیکھ لیں, ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے, برابر نہیں ہے. تو اب دیت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. 100 اونٹ کی قیمت اگر آج سے, یعنی 1 اونٹ کی قیمت اگر آج سے 10 سال پہلے 5000 ریال تھی تو 10000 ہو گئی ہے, یہ اس سے زیادہ بھی ہو گئی ہے. تو شریعت نے ہمیشہ ہر چیز کو مکمل طریقے سے احاطہ کر کے اسے بیان فرمایا ہے تاکہ کہیں پر کوئی نقص نظر نہ آئے. مخالف سے دور کی بات, جو خود اس شریعت یہ پابند ہے ان کو ضرورت نہ پڑے باہر جانے کی کسی مسئلے کے حل کے لیے. اور بہت بڑا انصافی ہے جو حقوق الانسان یا حقوق النسواں کی بات کرتے ہیں کہ عورت کے حقوق ہضم کیے جا رہے ہیں, عورت کو آزاد کرنا چاہیے, اس لیے ہمیں کسی اور یعنی سورس کی ضرورت ہے مسائل کے حل کے لیے. اچھا باہر نکلے شریعت سے, ان مسائل کے حل کو تلاش کیا, حقوق انسان والے اور حقوق نسواں والے, عورتوں کے حقوق والے, نتیجہ کیا نکلا؟ عورتوں کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں ذرا, حق ملا عورت کو؟ یہ اسے بے پردہ کر کے, اسے ذلیل کر کے, اسے رسوا کر کے, اس کی عزت آبرو سے کھیل کر, یعنی اسے ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. یہ کون سی آزادی تھی؟ حجاب سے آزادی, دین سے آزادی, حسن اخلاق سے آزادی, اور اپنے گھر کے اندر رہنے کی اس کو جو اصل جو اس کی قیمت تھی, قدر تھی گھر میں, اسے آزاد کر دیا ہے. تو کیا بچا اس کا؟ دیکھ لیں ان متمدن ملکوں کو جنہوں عورت کے آزادی کے پیچھے تحریکیں چلائی ہیں اور عورت کو گھر سے نکال کر اس کو اپنے یعنی شرم و حیا سے نکال کر ایک ایسی چیز بنا دی. آج کل آپ دیکھتے ہیں عورت کی کیا قیمت ہو گئی ہے, ورنہ ایڈورٹائزمنٹ پہ آپ اگر دیکھتے ہیں یعنی کہ عام سی ایک نصف ریال کی ایک ٹرافی بھی ہوتی ہے اس کے لیے بھی عورت ناچ رہی ہوتی ہے, یہ قدر قیمت ہو گئی عورت کی, سبحان اللہ. تو شریعت مکمل شریعت ہے, اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ منكسر الخاطر يحتاج إلى جبر, کیونکہ یتیم کے ساتھ کیوں شریعت نے احسان اور حسن سلوکی کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ یتیم جس کا باپ مر چکا ہے اس سے پہلے کہ وہ بالغ ہو جائے وہ ٹوٹ چکا ہے, اس کا جی ٹوٹ چکا ہے اور اسے جوڑنے کی ضرورت ہے. احتاج الى جبر, اسے جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ بکھرا ہوا بچہ ہے, معاشرے میں کمزور ترین انسان ہے, تو اس کو جوڑنا چاہیے, اس کو سنبھالنا چاہیے. یحتاج الى من یسلیہ, اسے تسلی کی ضرورت ہے, اس کو ساتھ اور مدد کی ضرورت ہے. والى من یدخل علیہ السرور, اس بچے کو, اس یتیم بچے کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کے دل میں مسرت داخل کر دے. وہ خوشیوں سے محروم ہو چکا ہے باپ کے کھونے کی وجہ سے, تو اس کے دل میں دوبارہ سے یہ خوشیاں لوٹانی چاہیے. لا سیما اذا کان قد بلغ سنا یعرف به الامور, خصوصی طور پر اگر ایسی عمر کو پہنچا ہے یتیم بچہ جبکہ وہ بہت سارے چیزوں کو سمجھنے لگا, یعنی سمجھدار بچہ ہے, یعنی بچہ 2 سال کا ہے, 1 سال کا ہے یا اس سے کم ہے, اس کو کیا ہے؟ یا 3-4 سال کا بچہ, اس کو نہ سمجھ ہے, وہ تو خوش, اس کو باپ مر گئے اسے کیا پتہ ہے. لیکن شیخ فرماتے ہیں کسابعۃ والعاشر, جی 7 سال کا یا 10 سال کا بچہ ہے اس عمر کے بیچ, بچہ تو سمجھدار ہے, اب اس کو دکھ بھی ہے باپ کے کھونے کو, باپ نے پوچھتا بھی ہے کہ اسے تکلیف بھی ہے, تو ایسا اگر بچہ ہے تو یہ زیادہ حق رکھتا ہے. اگرچہ ہر یتیم حق رکھتا ہے حسن سلوکی کا, ہمدردی کا, اسے تسلی دینے کا, اس کی مدد اور ساتھ دینے کا اور احسان کرنے کا, لیکن جو اس عمر کے بچے ہوتے ہیں یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ یہ سمجھدار بچے ہیں اور معاملات کو سمجھنے والے ہیں. وہ ما شبہ ذالک, اور ان جیسے بچے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وأما السائل فلا تنہر هذا في مقابل ووجدک ضالا فهدا, اور سوال کرنے والے کو کبھی جھڑکنا نہیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا تھا؟ یہ آیت کس آیت کے مقابل میں ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ أَوَّلْ مَا يَدْخُلْ فِيهِ السَّائِلُ عَنِ الشَّرِيعَةِ. سوال کرنے والے سے مراد سب سے پہلے جو اس میں داخل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شریعت کا سوال کرنے والا, بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں صرف مال کو سائل, لیکن آیت میں عام ہے سائل ہے. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوال کرنے کو کبھی جھڑکنا نہیں. اس سوال کرنے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو مال کے طلبگار ہو جو مال کا سوال کرتے رہتے ہیں, دوسرے وہ جو شریعت کا سوال کرتے رہتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اول ما يدخل في السائل السائل عن الشريعة عن العلم لا تنهره, جو شریعت کا کوئی سوال کرے کوئی علم سوال کرے اسے جھڑکنا کبھی نہیں. لأنه اذا سألك يريد ان تبين له الشريعة, کیونکہ اگر جب وہ تم سے سوال کرتے تو وہ آپ سے شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے, اس کی وضاحت چاہتے ہیں. وجب عليك ان تبينها, تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے سوال کو جواب دے کر اس مسئلے کی وضاحت کریں. ان تبين له لقول الله تبارك وتعالى, ارشاد باری تعالی ہے واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب, جب اللہ تعالی نے ميثاق لیا ہے اہل کتاب سے, جو کتاب دی گئی ہے. لتبيننه للناس, کہ تم ضرور لوگوں کو وضاحت کرو بیان کرو جو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا ہے. ولا تکتمونہ, اور اسے چھپاؤ مت. تو بیان وضاحت کرنے کا حکم دیا ہے اور چھپانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. الی آخر الآیۃ سورۃ آل عمران آیت نمبر 187. شیخ صاحب فرماتے لا تنہرہ ان نہرت نفرتہ, اسے جھڑکو نہیں, اسے سختی مت برتو, کیونکہ اگر اس سے تم جھڑک دیتے ہو تو وہ تم سے دور ہو جائے گا. ثم انك اذا نهرته وهو يعتقد انك فوقه, پھر جب آپ اسے جھڑک دیتے ہیں سختی سے برتاؤ کرتے ہیں جبکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ ان سے اوپر ہیں, یعنی وہ آپ کا شاگرد ہے, وہ سائل ہے اور آپ استاد ہیں, تو آپ کا مرتبہ اس سے بلند ہے. لانه لم يأتي يسأل الا انه يعتقد انك فوقه, تو اس نے سوال اس لیے آپ سے کیا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے قابل ہیں اور آپ اس سے بہتر ہیں اور آپ جواب دے سکتے ہیں اور آپ اس سے بلند مرتبہ, اس سے یعنی سائل سے بلند مرتبے پہ ہیں. اذا نهرته وهو يشعر انك فوقه اصابه الرعب, اگر آپ اسے جھڑک دیتے ہیں جبکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اسے بلند مرتبے پہ ہیں تو وہ ڈر جائے گا, اسے حالت رعب والی ہو جائے گی. مختلفت حواسه, وہ حواس باختہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی بعض لوگوں کی ایک مقام ہوتا ہے دہشت ہوتی ہے جب آپ اسے سوال کرتے ہو جھڑک دیتے ہیں تو دل کو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے, سینہ تنگ ہو جاتا ہے, دل میں ایک عجیب سی بے سکونی ہو جاتی ہے اور پھر انسان سوچتا ہے کہ میں بات کیا کروں, وہ بات نہیں کر سکتا, پھر جیسے کہ اس کے حواس جو ہے وہ ہل گئے ہوں. اور یہ ہوتا ہے کہ بار علماء سے جب بعض لوگ ملاقات کرتے ہوں سوال کرتے ہوں کسی بات جھڑک دیتے ہیں, بعض تو لوگ روتے ہوئے دیکھا ہے, روتے ہوئے دیکھ باز طلاب کو, یا عالم نے استاد نے جھڑکا اس طریقے سے, اگرچہ کوئی بعض ہوتے ہیں نا اکسانے والے اور غلط باتیں کرنے والے کہ بھائی باز طلاب جو ہیں وہ سختی کرتے ہیں ردود کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں, یعنی عالم دوسرے لوگوں سے سن لیتا ہے اور پھر جب وہ کسی طالب علم سے سوال کر کسی کرتے تو غصے میں بعض ہو کر جیسے باپ بیٹے سے غصہ کرتے ہیں, عالم کا بھی حق ہے استاد کا بھی حق ہوتا ہے, کبھی سختی سے بات کرتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا اتنے, یعنی استاد سے اور ہم کبھی یہ چیز توقع نہیں کی تھی اچانک, یعنی جیسے کہ باپ کبھی کسی اپنے پیارے بیٹے کو کبھی یعنی سختی نہ کرے, کسی وقت جب سختی کرتا ہے تو جس بچے پہ روزانہ سختی ہوتی ہے اس کی طرف فرق نہیں پڑ جتنا کہ اس بچے کو جو جیسے کہتے ہیں اچھا بچہ ہے, یعنی پڑھائی میں بھی اچھا ہے اور تربیت میں بھی اچھا ہے بات بھی سنتا ہے, دوسرا بگڑا ہوا بچہ ہے بات سنتا نہیں, تو اس کو زیادہ سختی ہوتی ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی, لیکن یہ بچے جس کو سختی کم ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے جب اس پہ سختی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ناجائز بھی ہو جاتی ہے تب بہت دکھ ہوتا ہے تکلیف. تو شیخ صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں وربما لا يفقه ما يلقي اليه من السؤال ما يلقي اليك من السؤال, اور یہاں تک یعنی معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ آپ سے کوئی سوال یعنی عالم کچھ پوچھتا ہے تو پھر وہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ کیونکہ جب جھڑک دیا تو بات سمجھ سے نکل گئی, اب کچھ سمجھنے سوال کو مزید سمجھنے کی طاقت نہ رہی. او لا يفقه ما تلقيه اليه من الجواب, نہ تو سوال کی کوئی سمجھ باقی رہے گی نہ جواب کی کوئی سمجھ باقی رہے گی. وقس نفسك أنت لو كلمت رجلا أكبر منك منزلة اور اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کر ذرا دیکھو جس کو تم نے جھڑکا ہے. اگر وہ آپ سے سوال کرنے آیا ہے, آپ کو بلند مرتبہ سمجھتا ہے, جس کو آپ نے جھڑکا ہے, سختی سے برتاؤ کیا ہے اس سوال کے جواب کے لیے, اگر آپ اس کی جگہ ہوتے اور آپ سے بلند مرتبہ کوئی شخص ہوتا جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں اور آپ ان سے سوال کرتے اور اس کا جواب ایسے ہوتا, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم نہا رکھا اور وہ تمہیں جھڑک دیتا ضاعت حواسک ولم تستطع ان ترتب فکرک وعقلک, تو تمہارے حواس بھی کھو جاتے اور تم اپنی فکر اور عقل کی ترتیب نہ کر سکتے. لہذا لا تنہر السائل, اس لیے سوال کرنے والے کو کبھی جھڑکنا نہیں. وربما يدخل في ذلك ايضا سائل المال, اور اس میں یہ بھی شامل ہے سوال کرنے والے میں جو مال کا سوال کرتا ہے, یعنی آپ سے کچھ مال وغیرہ کا سوال کرتا ہے. یعنی اذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهره, اگر کوئی تجھ سے مال کا سوال کرنے آیا ہے تو اسے بھی مت جھڑکو. لیکن هذا العموم يدخله التخصيص, لیکن اس عموم میں تخصیص بھی داخل ہے. اذا عرفت ان السائل في العلم انما يريد التعنت, اب استثناء دیکھ لیں ان کو کب جھڑک, جیسے یتیم کو اس کی مصلحت کے لیے سختی کی جا سکتی ہے, تو سائل جو سوال کرنا چاہے علم کا سوال ہو چاہے مال کا سوال ہو, اب اس میں بھی استثناء ہے کہ سختی بھی کرنی ہے, سختی ابتدا نہیں ہے, سختی کی ضرورت ہوتی ہے تب کی جاتی ہے. کب کی جاتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا عرفت ان السائل في العلم انما يريد التعنت, جو سوال کرنے والا ہٹ درم ہے, ہٹ درمی چاہتا ہے. واخذ رايك واخذ راي فلان وفلان حتى يضرب اراء العلماء بعضها ببعض, سوال کرنے والا جو ہے ہٹ درم ہے, باپ نے یہ جان لیا ہے کہ شخص ہٹ درم ہے, وہ آپ سے فتویٰ بھی لیتا ہے, آپ کی رائے بھی لے لیتا ہے, اور فلان فلان علماء کی طرف جا کے بھی ان کی قول کو بھی لے لیتا ہے, پھر آپس میں علماء کے اقوال کو مارتا رہتا ہے. فإذا علمت ذلك فهن لك الحق ان تنهره, اگر آپ نے یہ جان لیا ہے کسی ایسے سائل سے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے, یہ بری خصلت پائی جاتی ہے یعنی, تو تمہارا حق ہے کہ اسے تم جھڑک دو, اس سے سختی سے برتاؤ کرو. وان تقول یا فلان اتق اللہ, اے فلان اللہ سے ڈرو. الم تسأل فلانا کیف تسألني بعدما سألته, کیا تم نے یہ سوال فلان سے نہیں کیا, پھر مجھ سے کیوں کر رہے ہو. اتلعب بدین اللہ, کیا اللہ تعالیٰ دین سے کھلواڑ کرتے ہو. اتريد ان افتاك الناس بما تحب سكت وان افتوك بما لا تحب ذهبت تسأل, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تمہیں لوگ یعنی علماء یا طلباء ایسا فتویٰ دیں جو تمہیں پسند ہو تو خاموشی اختیار کر لیتے ہو, اور جب کوئی ایسا فتویٰ تمہیں دیتے ہیں جو تمہیں ناپسند ہو تو پھر جا کے دوسروں سے جا کے سوال کرتے ہو. هذا لا بأس ان تنهره, ایسے شخص کو جھڑکنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ایسے شخص سے سختی بھی برتی جاتی ہے. لأن هذا النهر تأديب له, کیونکہ یہ جو جھڑکنا ہے اس کے لیے تأديب ہے, اور علماء ہمیشہ طلاب کی یا سوال کرنے والوں کی علم اور تربیت کے ساتھ ساتھ تأدیب کی بھی تربیت کرتے ہیں, اسے ادب بھی سکھاتے ہیں, کیونکہ علم بغیر ادب کے فائدہ مند نہیں ہوتا. تو عالم کا حق ہے, اور طالب علم کو یہ حق عالم کو دینا چاہیے کہ جیسے کہ وہ علم اسے حاصل کرتا ہے تو اس عالم کا حق ہے کہ اس کی تربیت کر کے اس کی تأدیب بھی کرے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض جلد باز ایک دو درس میں آتے ہیں, ایک دو سختی دیکھتے ہیں, نہ سمجھی کی وجہ سے جلد بازی سے بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی بڑے سخت ہیں بھائی, تو مسکراتوں کو نہیں دیکھا, بس خشک مضمون پڑھاتے رہتے ہیں اور مزہ نہیں آتا. سبحان اللہ, یہ کس نے کہا کہ عالم کو ہمیشہ مسکرانا چاہیے, لازمی ہے. دیکھیں مسکرانا, بعض لوگوں کی طبع ایسے ہو طبیعت ہوتی ہے کہ بزرگ ہے 70-80 سال کا, بہت ساری بیماریاں ہیں, تکلیفیں لگی ہوئی ہیں, وہ پچھلے 50 سال سے علم تعلیم سے وہ دروس و تدریس سے منسلک ہے, وہ آپ کو دیکھ کے بار بار مسکراتا رہے گا. یعنی 40-30 سال کی عمر اور ہوتی ہے, 60-70-80 سال کی عمر اور ہوتی ہے. آپ دیکھیے یار فلان جو جوان ہے نا, اس کے پاس ہم جاتے ہیں, بڑے مذاق بھی ہوتی ہے, گپ شپ بھی ہوتی ہے, ہنسنا مسکرانا بھی ہوتا ہے. بھائی آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں, کوئی لطیفے سننے جا رہے ہیں, اب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جب آپ کا کام علم حاصل کرنا ہے تو علم سے کام رکھو بھائی. اگر وہ سختی بھی کرتا ہے تو اس کا حق ہے, تأدیب بھی علم کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے علماء سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ سَائِلُ الْمَالِ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي سَأَلَكَ الْمَالِ غَنِيٌ فَلَكَ الْحَقُّ أَن تَنْهَرْهُ. اور اسی طریقے سے جو مال کا سوال کرنے والا ہے, مال کا سائل ہے, جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ غنی ہے یعنی پیسے والا ہے, لیکن اس کی عادت ہے, جیسے بعض لوگ پیسے والے ہیں عادت کے طور پہ مانگتے رہتے ہیں, فلک الحق وان تنہر ہو, تو ایسے شخص کو جھڑکنا آپ کا حق ہے, ولک الحق ایضا ان توبخہ ہو, اور آپ کا یہ بھی حق ہے کہ اسے ملامت کرو تم, علی سؤال وہو غنی, اس کے سوال پر جب کہ وہ غنی ہے, امیر ہے, صاحب مال ہے, لیکن وہ اس کی بری عادت بن چکی ہے, وہ بغیر محنت کے بغیر کمائی کے پیسے کمانا چاہتا ہے صرف ہاتھ پھیلا کر لوگوں کے سامنے, اور جو دوسرے مساکین ہیں فقراء ہیں ان کا حق مارنا چاہتا ہے, جب آپ کو علم ہو جائے کہ یہ شخص ایسا ہے, پروفیشنل بھکاری, سنا کبھی آپ نے, ہوتے ہیں نا پروفیشنل بھکاری, پتہ چل گیا بھائی پروفیشنل بھکاری ہے, یہ مستحق نہیں ہے, تو ایسے شخص کو اگر آپ ملامت کرتے ہیں, آپ سختی سے اسے منع کرتے ہیں, تو آپ کا حق ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ سوال ہے میں خود جواب دے دیتا ہوں, کہتے بعض لوگ مانگنے والا جو ہوتا ہے آپ کو لگتے کہ مستحق نہیں ہے, لیکن بڑے عجیب قسم کی یعنی گلے لگ جاتے ہیں, تو جان چھڑانی پڑتی ہے, لیکن اللہ نے منع فرمایا کہ آپ نے جھڑکنا نہیں ہے, سختی نہیں کرنی ہے, تو ہم کیا کریں, مال دے دیں, پیسہ دے دیں, دینا چاہیے نہیں, کیونکہ استثناء ہے, یہاں پر آپ اسے سختی سے منع کریں, اور یہ کہیں کہ بلکہ نصیحت بھی کر سکتے ہیں, اگر جب بہت کم لوگ نصیحت قبول کریں, تو نصیحت اس کا حق ہے کہ آپ کے اس عمل سے آپ مجھے دوسرے مستحقین کو بھی منع کریں کہ میں ان کو بھی نہ دوں, اور تمہاری وجہ سے وہ بھی محروم ہو جائیں گے, تو بعض لوگ ڈر جاتے ہیں. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں اذن هذا العموم واما السائل فلا تنهر مخصوص فيما اذا اقتضت المصلحه ان ين ان 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 ينهر فلا باس. یہ جو عموم ہے جسے منع کیا گیا ہے سوال کرنے والے کو جھڑکنے سے, اس کی تخصیص کی گئی ہے مصلحت سے, اگر مصلحت یہ ہے کہ اسے جھڑکا جائے اور سختی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگرچہ اس آیت میں یہ تخصیص نہیں ہے, لیکن شریعت کے اصول کے مطابق یہ تخصیص موجود ہے. تو مخصصات شریعت کے دو قسم کی, ایک یہ ہے کہ آپ کو اسی نص میں یا کسی اور نص میں واضح اس کی تخصیص, عام کی تخصیص مل جائے گی, اور جو حکم ہے وہ عام سے نکل کر اس خاص کی طرف آ جائے گا, اور بعض اوقات نصوص کے اندر خود قرآن کی آیت حدیث میں آپ کو یہ تخصیص واضح نہیں نظر آئے گی, لیکن شریعت کے اصول میں آپ کو یہ تخصیص نظر آئے گی, اور آپ اس اصول سے ان اصولوں سے اس عام کو تخصیص کر دیتے ہیں. پھر آخری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. شیخ صاحب فرماتے ہیں نعمت اللہ تعالی علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم التي ذکرت فی هذه الآیات ثلاث. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن ان آیا اس صورت میں تین نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. الم یجدک یتیما فآوى, یہ پہلی ہے. ووجدک ضالا فهدى, یہ دوسری ہے. ووجدک عائلا فأغنى, یہ تیسری ہے. وبهذه الثلاث تتم النعم, اور ان تینوں سے نعمتیں تمام ہوتی ہیں, سبحان اللہ. حدث بنعمة الله, اللہ کی نعمت کو بطور تحدیث بیان کرو. جب اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں کہ شخص پر, تو اللہ کو پسند ہے کہ یہ بندہ جو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے اور اپنی زبان سے ان کا ذکر بھی کرے اگر اس کی فائدہ اور مصلحت ہو. قل كنت يتيما فآواني الله, کہو کہ میں یتیم تھا, اللہ تعالی نے مجھے پناہ دی ہے, میری حفاظت فرمائی ہے, یعنی یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. قل كنت يتيما فآواني الله, آپ کہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھکانہ عطا فرمایا ہے, میری حفاظت فرمائی ہے. كنت ضالا فهداني الله, میں بے علم تھا, راستے کی حق راستے کی تلاش میں تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے کی طرف ہدایت دے دی. كنت عائلا فأغناني الله, میں محتاج تھا, میں اس کا اقرار کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اپنے فضل و کرم سے بے پرواہ بنا دیا اور اپنے خزانوں سے عطا فرمایا. لیکن لا تحدث بها اظہار لیکن تحدث بها اظہار للنعمة وشکر للمنعم لا افتخارا بها على الخلق. تو یہ جو تحدیث بالنعم ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے, وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا اور جس نے نعمت عطا فرمائی اس کا شکر ادا کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کو بیان کرنا مطلوب ہے. لا افتخارا بها على الخلق نہ کہ لوگوں پر فخر کرنا کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس میں صاحب علم, میں صاحب مال ہوں, میرے پاس یہ ہے, اور صرف تکبر اور غرور میں آ کر فخر کرنے کے لیے یہ جائز نہیں ہے. لأنك اذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما. اگر لوگوں پر صرف فخر کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا تم ذکر کرتے ہو تو یہ مذموم ہے. اما اذا قلت او اذا ذکرت نعمت اللہ علیک تحدثا بالنعم, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہو یا کہتے ہو کسی سے, وشکر للمنعم اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جس نے نعمت عطا فرمائی ہے محض اپنے فضل و کرم سے, فہذا مما امر اللہ به, تو یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں هذه کلمات یسیرۃ علی هذه السورۃ العظیمۃ, یہ چند تھوڑے سے کلمات ہیں اس عظیم سورت کے تعلق سے. وما نقوله نحن او غیرنا, اور جو ہم کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی اور کہتا ہے, من اہل العلم اہل علم میں سے, فانه لا يستوعب ما دل عليه القران من المعاني العظيمه, تو قرآن مجید کے جو عظیم معانی ہیں اس کو مکمل یا پورا نہیں کر سکتے کوئی بھی عالم. نسأل الله ان يرزقنا الفهم في دين الله, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین میں فهم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. والعمل بما علمنا انه على كل شيء قدير. امين يا رب العالمين. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.